الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجمل اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے ایک شخص جو نہایت ہی گناہگار تھا اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ جو تھا وہ سیاہ پڑ گیا اور صورت اس قدر مسخ ہو گئی کہ لوگ ڈر ڈر کر دور ہٹ گئے جب ہر طرف سے بے کسی چھا گئی اسی یاس و بے مائیگی کی کیفیت میں اسے بے قصوں کے یاور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آئی اور بے ساختہ وہ پکار اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کا غلام ہوں اور کثرت سے درود و سلام بھی پڑھتا رہا ہوں آقا میری خبر لیجیے ابھی وہ استغاثہ کر ہی رہا تھا کہ غیب سے ایک سفید پرندہ آیا آتے ہی اس نے اپنا بازو اس کے چہرے پر ملا بازو کا ملنا تھا کہ سیاہ چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح دمکنے لگا اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور اس کی روح سب سے انصری سے پرواز کر گئی جب اسے دفن کیا جا رہا تھا تو غیب سے ایک آواز سنی گئی کہ یہ شخص اپنی قبر میں پہنچنے سے پہلے پہلے جنتی قرار دیا جا چکا ہے رات کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہی شخص زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور اس کی زبان پر یہ آیت مقدسہ جاری ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا فمولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تو جو سرکار کا چاہنے والا ہوتا ہے درود و سلام کے گجرے لٹانے والا ہوتا ہے اللہ کا کرم اس پر ہو ہی جاتا ہے نظر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی بگڑی بن ہی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے اور اتنے سونے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لیے جاتے تھے کہ سرے راہ ایک انسانی کھوپڑی نظر آئی. حواریوں نے عرض کیا، یا روح اللہ، آپ دعا کیجئے کہ اس کھوپڑی کو قوت گویائی عطا ہو جائے تاکہ ہم اس کی سرگزشت معلوم کر سکیں. اور یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ویسے مارنا اور جلانا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، ہم یہی کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دیتا ہے. جیسے کہ قرآن عظیم میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے محبوب آپ فرما دو ملک الموت تمہیں ماریں گے جو تم پر مقرر کیے. تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، لیکن ملک الموت اس کا ذریعہ ہے اور وہ بندے کو موت دیتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام سے مردے زندہ کرنا وہ تو قرآن عظیم سے ثابت ہے. بہرحال حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو رکعت نماز ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کھوپڑی کو بولنے کی طاقت دے دے تاکہ ہم اس سے کچھ عبرت کی بات حاصل کر سکیں. چنانچہ آپ کی دعا فوراً مسموع ہوئی اور اس کھوپڑی میں حرکت پیدا ہوئی، وہ کھوپڑی بول اٹھی، یا روح اللہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دوں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بتا کہ تو اس زمین میں کون تھا، دنیا میں تو نے کیا کیا کیا. تو وہ کھوپڑی کہنے لگی، علی جات، میں اس دنیا میں اپنے وقت کا بہت بڑا شہنشاہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی، 1000 اولاد مجھ سے ہوئی، 1000 شہر میں نے فتح کیے، 1000 لشکروں کو شکست دی اور 1000 بادشاہوں کو میں نے قتل کیا. بالآخر اس فاتح زمانہ کو بھی موت آئی اور میں نے یہ اچھی طرح معلوم کر دیا کہ زہد و تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور حرص و طمع یعنی لالچ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے میں ہی عزت ہے. اے میرے بھائیو، آپ غور تو فرمائیے کہ ایک ایسا شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 برس زندگی عطا فرمائی، 1000 اس کو اولاد عطا فرمائی، اس نے 1000 بادشاہ قتل کیے، 1000 شہر اس نے فتح کیے اور آخر کار موت نے اس کو بھی نہ چھوڑا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا گیا. تو میں اور آپ کب تک گلچھرے اڑائیں گے؟ اس دنیا میں کب تک اپنی من مانی کرتے رہیں گے اور اس دنیا میں کب تک دن دناتے پھریں گے؟ ذرا تصور کی بالکنی سے ماضی میں جھانک کر دیکھیے کیسے کیسے حسین و جمیل چہرے آپ کے سامنے ابھر رہے ہیں. آج ان پر مٹی پڑی ہے، وہ زبانیں جو ہر وقت چہکتی تھی آج ان پر کیڑے چمٹ رہے ہیں، وہ پیٹ جو کبھی نہیں بھرتا تھا اس پیٹ کو بھرنے کے لیے سود، رشوت، دوسروں کی حق تلفی، ملاوٹ سب کچھ کرتے رہے. بالآخر یہی پیٹ جو آج قبر میں آ پہنچا ہے وہ پھٹ چکا ہے، اس میں کیڑے چل رہے ہیں. اے کاش جب تک دم میں دم تھا جسم میں روح تھی اس وقت یہ غور کر لیا ہوتا کہ میں آج تو بھلا چنگا ہوں، گھوم پھر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، کاش تھوڑی سی سستی اڑا کر مسجد میں آ جایا کرتا، نماز ادا کر لیا کرتا، کاش میں حرام ذرائع سے روزی کمانے کے بجائے رزق حلال کے حصول کی جد و جہد کرتا، کاش میں رشوت سے بچتا، سودی لین دین سے بچتا، چوری ڈکیتی سے بچتا، جوا سے بچتا، شراب خوری سے بچتا، تو شاید میری حالت قبر میں اچھی ہوتی. دیکھیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی لاش کو مٹی کہاں کھاتی ہے. اس سے متعدد واقعات ہوتے رہے. ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے ہمارے حیدرآباد سندھ میں ایک ہمارے مفتی صاحب سید ریاض الحسن رحمت اللہ تعالی نے انتقال کے 11 سال کے بعد ان کی قبر کھل گئی، کسی وجہ سے پانی سے یا بارش سے ان کی قبر کھل گئی. تو بے شمار لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسم بالکل سلامت ہے اور ان کا کفن بھی ویسے ہی ویسے. وہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مفتی تھے. خود میں نے چشمدید گواہوں سے، ان کے بیٹے سے معلومات کی، ایک دوسروں سے معلومات کی کہ ہم نے سب نے دیکھا کہ بالکل ان کا کفن بھی سلامت. اور ہم میں سے اگر کوئی مر گیا اور اس کا عمل اچھا نہ ہوا تو ظاہر ہے میرے بھائیوں آنکھیں ابل کر رخساروں پر آ جائیں گی، دانت جو ہر وقت لذتیں لیتے رہتے ہیں چباتے رہتے ہیں وہ جھڑ جائیں گے، زبان پر کیڑے چمٹ جائیں گے، وہ کان جو ہر وقت گانے سن رہے ہیں، ہر وقت فحش گانے، ہر وقت غیبت، دوسروں کی عیب یہ سن رہے ہیں، ان کانوں میں پتہ نہیں پگھلا کر سیسا بھرا جائے گا یا گرم سلائیاں گھونپ دی جائیں گی۔ اتنا تو حدیثوں میں ملتا ہے کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اس کی آنکھوں کو آگ سے بھرا جائے گا، کہ جو زنا کرتا ہے اس کے لیے طرح طرح کے جو عذاب ہیں ان میں یہ بھی ذکر ہے کہ چونکہ اس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرا اس لیے اس کی آنکھوں کو آگ کی سرائیوں سے داغا جائے گا۔ آج اگر کوئی ذرہ ریت کا اڑ کر ہماری آنکھ میں پڑ جاتا ہے، دوائیں موجود ہیں، مرہم موجود ہیں، ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں، پھر بھی کس قدر ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، آنکھ لال ہو جاتی ہے۔ تو اے میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنکھیں ہم حرام سے بھرتے رہیں۔ حرام سے بھرنے کی کئی صورتیں، آپ شاید یہی سمجھتے ہوں گے کہ حرام سے بھرنے کا یہ کہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا یہی حرام ہے، یہ تو حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں جن سے آنکھوں کو حرام سے بھرا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سے پہلے کہ آپ ٹی وی کا ڈرامہ دیکھیں، سنیما گھر جانے کی آپ کو خواہش ہو، اس حدیث پاک کو مد نظر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں کو آگ سے بھر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں کو آگ کی سلائیوں سے داغ دیا جائے اور نہ پھر مرہم ملے، نہ دوائی ملے، نہ کوئی ڈاکٹر میسر آئے، نہ کوئی دلاسہ دینے والا موجود رہے۔ تو یہ سب کچھ پہلے سوچ لینا ہے، اس سے پہلے پہلے سوچ لیجئے کہ موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کر لے۔ آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ جی ابھی جوانی ہے، دیکھتے بڑھاپے میں ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تو بھائیوں ایسے کتنے نوجوان ہیں جو روزانہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بوڑھا ہو بھی گیا تو بہت بڑا اس نے کلا سر کر لیا، اس لیے کہ بھاری اکثریت بڑھاپے سے پہلے اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ مثلاً آپ کے محلے میں 100 انسانوں کی آبادی ہے، تو ان 100 انسانوں میں ننھے منے بچے بھی ہوں گے، لڑکے والے بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، ادھیڑ عمر کے بھی ہوں گے، لیکن ان 100 میں سے بمشکل کسی کے گھر میں دادا اور نانا ہوگا، پر دادا اور پر نانا تو شاید ہی کسی کے گھر میں ہو۔ تو جو بالکل بوڑھا ہو تو آپ اپنے 100 کی نفری میں جب مردم شماری کریں گے، سروے کریں گے، گنتی کریں گے، تو بمشکل ان 100 میں سے میرے خیال میں آپ کو 2-3 بوڑھے بزرگ نظر آئیں گے جن کو واقعی بوڑھا کہا جائے۔ اب اس وقت دیکھو الحمدللہ بالفرض 2000 کا اجتماع ہو تو آپ ان میں گنتی کریں تو بمشکل آپ کو 8 یا 10، یہ بھی میرے خیال میں زیادہ ہی، 5-7 بزرگ ہوں گے کہ جو واقعی ان کے مطلب ان کے بہت بوڑھے ہوں گے، ورنہ بڑھاپے سے پہلے ہی موت آ جاتی۔ تو یاد رکھیے، ہوئے نامور بے نشان، کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان، کیسے کیسے، یہ واقعات آپ روز مرہ اخبارات میں پڑھتے رہے۔ ابھی چند روز کی بات ہے کہ ایک بارات شادی کے بعد دولہا اور دلہن بھی اس بارات میں سوار ہیں اور خوشی خوشی وہ بارات اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ واقعہ بنگلہ دیش کا ہے اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ دریا بہت ہے، تو وہ بارات جو ہے وہ کشتی میں آ رہی تھی اپنے گاؤں کی طرف اور بہت ہی خوش تھی کہ دلہن بھی ساتھ ہے، دولہا بھی ساتھ ہے، نکاح بھی ہو چکا ہے، لیکن طوفان کی ایک بفری بھی موج آئی اور اس نے اس کشتی کو جو ہچکولا دیا تو وہ کشتی الٹ گئی، دولہا اور دلہن سمیت 15 باراتی ڈوب کر مر گئے۔ اب بتائیں، موت نہ شادی دیکھتی ہے نہ غمی دیکھتی ہے، نہ عید دیکھتی ہے نہ شب برات دیکھتی ہے، نہ عاشورہ دیکھتی ہے نہ بقرعید دیکھتی ہے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو انسان مطلب یعنی کہ سوچتا رہ جاتا ہے، دیکھتا رہ جاتا ہے اور موت اس کو مطلب اٹھا کر چل دیتی ہے، اور موت کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اندھیری قبر ہوگی اور اتنی تنگ قبر آج کل بناتے ہیں کیونکہ معلومات نہیں، اپنے مکانات اور اپنے کوٹھیاں تو سب وسیع بناتے ہیں، یہ 5 مرلے کا ہے، جب وہ 7 مرلے گا تو وہ 2 مرلے زیادہ تو وہی لیں گے، جہاں چند سال آپ کو رہنا ہے تو 5 مرلے کے بجائے آپ نے 7 مرلے کا مکان لیا، اور اگر 10 مرلے کا اگر کوئی پلاٹ ملتا ہے تو پھر اس کی طرف آپ بھاگتے ہیں کہ چلو 2-500 ہزار روپے اور ڈال کر ذرا وہ لے لیتے ہیں۔ تو دنیا میں چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے تو آپ وسیع سے وسیع تر مکانات لیتے ہیں، لیکن جس قبر میں ہزاروں برس رہنا ہے اور رہنے کی صورت بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب والے صلوات و السلام کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور آپ ٹھیک ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جن مردوں کو آپ زندہ کرتے ہیں وہ مرے ہی نہ ہو، بے ہوش ہو گئے، اب تازہ مردے زندہ کر دیتے ہیں، ہمیں پرانا مردہ زندہ کر کے دکھا پھر ہم مانے۔ تو آپ نے فرمایا چلو قبرستان، چنانچہ آپ حضرت سیدنا سام بن نور کے مزار پر تشریف لائے، سام نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ مزار روایت کے مطابق 4000 سال پرانا تھا. پتا چلا کہ پہلے کے لوگ بھی مزاروں کو محفوظ رکھتے تھے اور اکتساب فیض کرتے تھے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر سام کو آواز دیے، سام باہر نکلو. دیکھتے دیکھتے قبر شک ہوئی، اور حضرت سیدنا سام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ان کی داڑھی بالکل سفید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سام تم تو جوانی میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تمہاری داڑھی کیسے سفید ہو گئی؟ تو عرض کیا کہ حضور جب آپ نے پکارا تو میں سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی، قیامت کے خوف سے میری داڑھی سفید ہو گئی. پھر فرمایا کہ سام ان لوگوں کو بتا کہ تیرا انتقال کب ہوا. تو حضرت سام نے عرض کیا کہ مجھے 4000 سال اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور میں ابھی تک موت کی گرمی محسوس کر رہا ہوں. آج چناوا میں ہم نے دن گزارا، رات کو ویسے جاگنے میں گزری جاتی ہے دورے میں، تھوڑی دیر کے لیے بجلی فیل ہو گئی، ہم نہیں سو سکتے تھے، اتنی بے چینی اور اتنی گرمی، حتیٰ کہ بجلی میں بھی نہیں سو سکتے تھے، اتنی گرمی کہ پنکھا بھی گرم ہوا پھینکتا اور اگتا اتنی مطلب حبس ہو رہا. تو آپ بتائیے میرے بھائیوں کہ جس قبر میں آپ کو 1000 سال رہنا ہے، آخر اس کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر ہوشیار بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، نہ جانے کیا کیا بنے، اور اس کا مستقبل روشن ہو جائے، مستقبل روشن ہو جائے. ایسے بے شمار ماں باپ جو اپنے گڈو اور پپو کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اس پر محنت کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں، اس پر خرچہ کرتے ہیں، مگر موت ان کے مستقبل کی روشنی کو ایک ہی جھٹکے میں تاریک کر دیتی. ایسے بے شمار واقعے، ایسے ہی ایک روشن مستقبل کے خواہش مند کا میں دردناک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. ہمارے شہر کراچی میں ایک متوسط الحال باپ پرچون کی دکان چلاتا تھا، اس کا ایک خوبرو بیٹا بھی تھا. جس طرح آپ سوچتے ہیں اس باپ نے بھی یہی سوچا کہ کاش میرا بیٹا امریکہ جائے. چلو آپ تو دیوانے مدینہ جائے سوچتے ہوں گے، بہرحال اس نے سوچا کہ میرا بیٹا امریکہ جائے اور ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر بن کر کراچی لوٹے اور پھر اپنا پرائیویٹ کلینک کھولے، اس کا بھی مستقبل روشن ہو اور میرے بڑھاپے کا بھی سہارا بنے. خیر اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر کسی طرح رقم جمع کر کے بالآخر اپنے اس سہانے سپنے کی تعبیر دیکھنے کے لیے اس کو امریکہ روانہ کر دیا. اس نے وہاں تعلیم حاصل کی اور واقعی وہ ڈاکٹر بن گیا. امریکہ سے ڈاکٹری کی سند لے کر وہ کراچی آ پہنچا. باپ پھولا نہ سمجھتا تھا کہ میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہو گیا اور میرے بڑھاپے کا سہارا بھی بن گیا، اب یہ خوب کمائے گا. کیونکہ ڈاکٹر عموماً یہی سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہم خدمت خلق کر رہے ہیں، لیکن خدمت خلق کوئی کوئی کرتا ہے، آپ کو تو پتا ہے، یا تو بھائی سب گھر بھرتے. تو اللہ تعالیٰ کرم کرے تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو خدا طرف بھی ہوتے ہیں، غریبوں کی مفت بھی مطلب ہے کہ دیکھ بھال کر لیتے ہیں، مگر بہرحال بہت کم. خیر پرائیویٹ کلینک بھی کھلی، پرائیویٹ کلینک میں اس نے پریکٹس بھی شروع کی، مریض بھی آنے شروع ہوئے، کام چلا. چند ماہ وہ پریکٹس کرتا رہا، اسے بخار آ گیا. اپنی چونکہ کلینک تھی، ڈاکٹر بھی تھا اور امریکی ڈاکٹر تھا، تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی تو شاید کسر شان. اس نے اپنے حساب سے مطلب یعنی کہ ٹیبلٹس وغیرہ کھانی شروع کی، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کہ مستہ وہ بالکل ہی بےچارا پڑ گیا. مجبوراً دوسرے ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا، تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھائی اس کے اندر تو پیلیا چھپا ہوا، یرکان ہو گیا اور ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. ناچار وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا. چند روز بسترے عدالت پر رہ کر امریکہ کا سند یافتہ نوجوان ڈاکٹر، جس کی عمر بمشکل 25 سال ہوگی، شادی کرنے سے بھی پہلے کہ ذرا مستقبل جلدی جلدی روشن ہو جائے پھر شادی کی جائے، تو وہ ڈاکٹر کنوارے پن ہی میں اس دنیا سے چل دیا. آپ نے دیکھا کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. نہ اس غریب کا مستقبل روشن ہوا، نہ اس باپ کو بڑھاپے کا سہارا ملا. باپ صدمے سے نڈال ہو گیا اور کہتے ہیں کہ باپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ افسوس میں نے اس پر اتنی رقم لگائی لیکن وہ وصول نہیں ہوئی. یعنی بیٹے کی موت سے مال کے ضیاع کا صدمہ بھی اس کو کم نہیں تھا. ظاہر پھر قرضہ تو قرضہ، کتنے لوگ قرضوں میں ڈوب کر بےچارے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں ہم بھی غور کریں کہ نہ جانے ہماری بھی کب باری آ جائے کہ بڑھاپے کا تو آپ خواب دیکھے ہی نہیں، بڑھاپے کی تمنا کرے ہی نہیں. اگر آپ کو بڑھاپے کی تمنا ہے تو میں آپ کو محبت بھرا مشورہ دیتا ہوں کہ کسی ضعیف بڑے میاں سے آپ رجوع کریں، بوڑھے میاں سے آپ رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، جیسے کہ میں نے بھی پوچھا تھا. کراچی کا ایک علاقہ ہے غریب آباد, وہاں میرا بیان تھا ایک دن جمعے کو شام کو. بیان کے بعد لوگ اپنے گھر لے جاتے ہیں, بسا اوقات تو کسی کے گھر ہم گئے تو ایک کھاٹ پر چارپائی پر ایک سوکھی ساچی سکڑی دی بڑھیا اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی. عمر اس کی میرے خیال میں 90 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو بیچاری کو دیکھتا بھی نہیں تھا. تو مجھے ذرا رحم آیا کہ میں نے کہا چلو میں اس کی طبیعت ہی پوچھ لوں بیچاری کی. میں نے اس کو پوچھا بڑی بھی کیا حال ہے, طبیعت کیسی ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ شاید میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا. اس نے جواب دیا, بیمار ہوں, دعا کرو کہ اللہ محمد کے صدقے مجھے موت دے. شاید بالکل یہی ورڈنگ تھی, الفاظ میں نے تبدیل حتی الامکان نہیں کیے کیونکہ وہ میرے ذہن میں ایک دم چوٹ کر گئی. یہ بیچاری بڑھیا, اب اس کے گھر میں لاکھ شادیاں ہوں اسے کوئی خوشی نہیں, اس کے گھر میں بہترین مرغ پلاؤ پکایا جائے اس نے نہیں کھانا کہ یہ بوڑھی ہے اس کو کہا دوں. اس کے گھر میں کوئی میت ہو تو اس میت پر اس کو کبھی رونا نہیں آ سکتا. حسرت ہوتی تو یہ ضرور ہوگی کہ یہ کہا گیا مجھے موت آ جاتی. بوڑھا ہونا ہے تو یہ سوچ لو کہ پھر یوں ہوگا کہ آپ موت مانگیں گے اور موت نہیں ملے گی. ابھی پچھلے دنوں ہمارے مطلب کہ برادری میں ایک بڑھیا کا انتقال ہوا, اس بڑھیا کے گھر والے اس قدر اس سے بیزار تھے کہ کم و بیش مجھے جو معلومات ہے 4 مرتبہ اس کو مردہ سمجھ کر ان لوگوں نے چادر اڑا. میں خدا کی قسم عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس بڑھیا کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس کا اب پچھلے دن انتقال ہوا تھوڑے دن میں 2-3 ہفتے ہوئے, اس بڑھیا کا بیٹا جو ہے وہ لاکھوں پتی ہے, کبھی امریکہ بھاگتا ہے کبھی جرمن جاتا ہے, اور جب اس کی ماں کا انتقال ہوا اس وقت بھی وہ امریکہ میں بیٹھا ہوں. اتنا بڑا مالدار لیکن ایسا ویسا بیزار کہ یہ بڑھیا جلدی جائے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی, لیکن اولاد دعا کرتی یا اللہ یہ بوڑھا باپ ہر بات میں مداخلت کرتا ہے, ٹوکتا رہتا ہے, پوری بات سنتا نہیں اور چڑ جاتا ہے. خدا خدا کر کے دن گزرتا ہے, رات آتی ہے تو کھانس کھانس کر نہ خود سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے. یا اللہ اب تو اس کی مٹی ٹھنڈی کر, یہ اولاد یہ دعا کر دی. آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا. سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بے اولاد تھا, پھر اس نے مقام مستجاب کے پاس یا ملتزم پر جا کر دعا کی. جب اسے کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت میں اس نے دعا کی, یا اللہ مجھے اولاد دے, تو اس کے گھر چاند سا منا پیدا ہوا. بڑا جشن منایا, آپ بھی مناتے ہیں, بہت خوش ہوا کہ منا پیدا ہوا. وہ منا آخر جوان ہوا, باپ بوڑھا ہوا. باپ خوش فہمی میں ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا, اور ایک طرف وہ چاند سا منا جو اب جوان ہو چکا ہے اپنے ساتھیوں میں دوستوں میں خوش گپیاں لڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کاش مجھے یہ پتا چل جاتا کہ میرے باپ کی دعا کہاں قبول ہوئی تھی کہ جس دعا کی برکت سے میں پیدا ہوں. اگر مجھے اس مقام کا پتا چل جائے تو میں بھی وہیں جا کر دعا مانگوں گا کہ یا اللہ میرے باپ نے اس دنیا میں بہت موج کر لی, اب مولا اس کو اٹھا لے تاکہ میں آزاد ہوں, اور آزادی کے ساتھ اس کی جمع کی ہوئی رقم سے گل چھرے اڑا. دیکھیے آپ خون پسینے کی کمائی جمع کر رہے ہو, رشوت دینی پڑتی ہے تو دے ڈالتے ہو, سود پر لون لینی ہے قرضہ لینا ہے آپ لے لیتے ہو, آپ خوب کماتے ہو, صبح سویرے فجر قضا ہو جائے آپ کو کوئی صدمہ نہیں ہوتا, اگر دکان کھلنے میں دیر ہو جائے آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ شاید 2-3 گاہک چلے گئے ہوں. دیکھو ان لوگوں نے جلدی دکان کھول دی تو ان کے گاہک لگے ہوئے, یہ بات نہیں. کیا فجر کی نماز قضا ہوتی ہے؟ آپ کو کبھی رونا آیا, افسوس ہوا؟ نہیں, کبھی نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں نہیں ہوا. اس معاشرے میں نماز کا تصور ہے کہاں؟ نماز پڑھتا کون؟ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں ہمارا دل جل جاتا ہے, مسجدیں خالی ہوتی ویران ہوتی, بازار میں بڑی دھما چوکڑی لگی ہے, اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں, نماز کے لیے کوئی تیار. تو نماز آپ کی ضائع ہوتی ہے, آپ کو کوئی احساس نہیں, آپ کو کوئی غم نہیں, لیکن اگر دکان پر طبیعت نرم گرم ہوئی لیٹ ہو گئے تو آپ کو صدمہ ہو جاتا. آپ اتنی محنت سے کماتے ہو, خوب محنت سے کماتے ہو, لیکن یاد رکھو جب اس دنیا سے جاؤ گے تو آپ کی اولاد آپ کی بچائی ہوئی رقم سے آپ کے ورثے سے آپ کے ترکے سے رنگین ٹی وی لائے گی. اس لیے کہ آپ نے اس کو اسکول پڑھایا, کالج پڑھایا, قرآن نہیں پڑھایا, دین نہیں سکھایا, سنتیں نہیں سکھائی. مجھے کہنے دو, آپ نے سنتیں سیکھنے سے اس کو روکا. خبردار اگر تو نے داڑھی رکھی تو مولوی بنے گا, خبردار اگر تم نے امامہ شریف پہنا اور زلفے رکھی انگلش بال بنا انگلش, یہ انگلش بالوں والا یہودیوں کی طرف داڑھی مڈانے والا اگر دین سے دور رہا تو اے بوڑھے باپ اے بوڑھی امی یہ تیرے لیے تمنا کرے گا کہ اب یہ جائے تو میں اس کی ساری زمینوں پر قابض ہو جاؤں, میں اس کی کھیتوں پر قبضہ کر لوں, اس کے بیک بیلنس کو میں لے لوں, میرا باپ کنجوس ہے یہ مرے تاکہ جان چھوٹے، یہی ہوتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، کسی نے عرض کیا حضور اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ والے مال جمع کرتے ہی نہیں، آتا ہے لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس ہوتا ہے، ادھر سے لیا ادھر دیا، ادھر سے لیا ادھر دیا، جمع نہیں کرتے. حضور آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑتے؟ میرے آقا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو جواب دیا، خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمتوں کے پھول برسائے. آپ نے جواب دیا کہ اگر میری اولاد میرے بعد بگڑ جاتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری چھوڑی ہوئی رقم بھی اس کے اس بگاڑ میں مدد کرے، ان سے وہ عیش و تعیش کرے، موج کرے، اور اگر میری اولاد نیک ہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے. تو میرے تمام بھائیوں، اس سے پہلے پہلے سمجھ جاؤ کہ موت آ پہنچی. اب تو موت بڑی آسان، اب تو موت بہت آسان ہو گئی، تو اب ڈرنے کے بجائے لوگ زیادہ شیر ہو گئے. ہاں، مومن نہیں ڈرتا موت، اس میں کوئی شک نہیں، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ یہ دنیا تو قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے اشعار میں اس طرح پیش کرتے ہیں، مثنوی شریف میں، ہست دنیا جنتا کفار را، اہل ظلم و فسق آ اشرار را، میرے مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام. کہ یہ دنیا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے تو جنت ہے، مگر مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں عیش اور آرام نہیں ملتا، یہ ہمیں سمجھایا ہے. تو میرے بھائیو، اہل اللہ اس دنیا کو قید خانہ ہی تصور کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو چار مکانات آپ کے حصے میں آئے، ترکے میں چار کمرے، تو آپ اور کچھ رقم بھی آئی مختصر تھی، تو پھر آپ نے کمانا وغیرہ سب ترک کر دیا، ضرورت نہیں محسوس کی، کہ آپ تنے تنہا ہوتے تھے تو وہ گزارا کر لیتے تھے. بزرگان نے ان کو کھانے پینے سے ہم لوگوں کی طرح دلچسپی ہوتی بھی نہیں، ان کی غذا تو فاقہ ہوتا ہے، ان کی غذا روزہ ہوتا ہے، ان کی غذا اور کچھ ہوتی ہے، ہم لوگوں کی غذا اور کچھ. تو بہرحال میرے بھائیو، ایک کمرے کی دیوار گر جاتی، چھت ٹوٹ جاتی، آپ دوسرے کمرے میں آ جاتے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے اور اس سے گزار کر. ایک بار کسی بزرگ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ خوش خوش دوڑے دوڑے چلے جا رہے، تو آپ حیران ہو گئے کہ داؤد طائی تو ہر وقت مغموم رہتے تھے، اللہ کی محبت میں گم اور عشق سرور میں مست رہتے تھے، ان کو تو کبھی اس طرح ہنستے اور دوڑتے نہیں دیکھا تھا، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے آواز دی، حضرت حضرت ذرا ٹھہریے، آپ کہاں اس طرح خوشی خوشی دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں آج قید سے آزاد ہو گیا ہوں، اور میں جلدی میں اس لیے ہوں کہ کہیں مجھے پھر قید نہ کر دیا جائے. تو وہ بزرگ تھے، وہ سمجھ گئے، آنکھ جب کھلی تو سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو ان کا وصال ہو چکا ہے، کہ بزرگان دین دنیا کو قید خانہ تصور کرتے ہی ہیں، اور حدیث شریف میں بھی میں نے ابھی آپ کو عرض کیا. تو انہوں نے معلومات کی، تو واقعی بات وہی تھی کہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کا اسی وقت انتقال ہوا تھا، اور وہ اس لیے دوڑے دوڑے چلے جا رہے تھے کہ پھر انہیں پکڑ کے دنیا میں کہیں نہ ڈال دیا جائے، قید خانے میں پھر نہ ڈال دیا جائے. تو بھائیو، یہ قید خانہ ہے، اور حقیقت بھی ہے، تو دنیا بھی اگر زاویہ نگاہ سے دیکھیں پھر بھی قید خانہ ہے. جناب، اس دنیا میں ایک شخص ہاتھ اٹھا کر، مجھے یادگار ہو کر ہے تو ہاتھ اٹھا کر کوئی کہہ دے کہ مجھے اس دنیا میں بڑا سکون ہے اور مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں، میرا روزگار بھی صحیح ہے، میں بالکل تندرست بھی ہوں، مجھ پر کوئی قرضہ بھی نہیں، میرے گھر میں کوئی بچہ بھی بیمار نہیں، مجھ پر کوئی مقدمہ بھی نہیں، میں کسی سے ڈرتا بھی نہیں، کسی کی دھمکی مجھ پر اثر کرتی بھی نہیں، اور بالکل میں اس دنیا میں سکون کی زندگی گزار رہا ہوں. آپ بتا دیں کوئی ہے تو، میں نہیں سمجھتا کوئی. دنیائی قید خانہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، یہ تو دنیا کی مثال ہے، حقیقت میں مراد یہ بھی نہیں کہ دنیا قید خانہ ہے. آپ کے کان پر بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اپنی مرضی آپ کی نہیں چلے گی کہ جی آج گانا سن لو، آج جناب یہ موسیقی سن لو، میوزک سن لو، عیب سن لو، غیبت سن لو، آپ کے کان پر بیڑیاں، آپ کے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بیڑیاں نظر نہیں آ رہی لیکن جکڑے ہوئے، ان پاؤں سے چل کر آپ مسجد میں تو جا سکتے ہو، ولی کے مزار پر حاضری کے لیے جا سکتے ہو، اجتماع خیر میں تو آپ جا سکتے ہو، محفل میلاد شریف میں تو آپ جا سکتے ہو، گیارہویں شریف میں تو آپ جا سکتے ہو، غریب نواز کی چھٹی میں تو آپ جا سکتے ہو، لیکن ان ٹانگوں میں بیڑیاں ہیں، خبردار جو سینما گھر کی طرف یہ ٹانگیں اٹھتی ہیں، خبردار. تاش کھیلنے والوں کے پاس جانے والوں کے لیے آپ کی ٹانگیں اٹھی. خبردار یہ قدم آپ کے بری سوسائٹی کی طرف اٹھے. خبردار یہ قدم آپ کے کسی ناجائز فنکشن کی طرف اٹھے. ناجائز فنکشن شادی میں ہوتی, ہر خوشی کے موقع پہ آج تو جائز کام کرتا ہی کون ہے, جائز کام کرنے والے کو اچھا سمجھتا کون ہے؟ صاحب یہ تو معاشرے سے کٹا ہوا ہے, دنیا سے کٹا ہوا ہے. لیکن بھائی معاشرے سے آپ کو بھی کٹنا پڑے گا, دنیا سے آپ کو بھی کٹنا پڑے گا. دنیا سے مراد یہ موجودہ دنیا کے ریت رواج جو غلط ہے, ورنہ ایسی بات نہیں. ہم لوگ بال بچے والے کماتے ہیں, کھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ماں باپ کی بھی خدمت کرتے ہیں. دعوت اسلام والے میرے تو ماں باپ اس دنیا سے چل بسے, لیکن میں بال بچے دار ضرور, تین بچے میں الحمدللہ ان کو مجھ سے کوئی شکایت, ایسی کوئی بات نہیں. میری مراد اس ظالم معاشرے کے غلط معاملات سے جو کٹ جاتا ہے وہ اس دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور جو مروت میں آ کر اپنی ناک رکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پھنس کر رہ جاتا ہے. تو میرے بھائیو اب میں آپ کو ایک دردناک روایت سناؤں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ ہم قبرستان میں گئے. حضرت مولا مشکل کشا نے قبر والوں کو سلام فرمایا, السلام علیکم یا اہل القبور, اور فرمایا کہ تم اپنی خبر دو گے یا ہم تمہیں بتائیں تمہارے جانے کے بعد دنیا میں کیا ہوا. آپ فرماتے ہیں قبر سے کراتی ہوئی آواز آئی, وعلیکم السلام یا علی, اور یہ بھی ہم نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا, اے امیر المومنین آپ ہمیں خبر دیجئے کہ ہمارے بعد کیا ہوا. تو سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا, سن لو تمہاری بیویوں نے تمہارے جانے کے بعد عدت گزار کر دوسروں سے نکاح کر لیا, تمہاری خون پسینے کی کمائی تمہارے وارثوں نے آپس میں بانٹ لی, تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی, اور جس مکان کو تم نے بہت ہی مستحکم اور مضبوط طریقے پر تعمیر کیا تھا اس میں تمہارے دشمن آواز دی. پھر قبر سے ایک مردے کی آواز آئی کہ یا علی ہمارے کفن تار تار ہو گئے, ہمارے بال جھڑ کر بکھر گئے, ہماری کھالیں پرزا پرزا ہو گئیں, آنکھیں بہہ کر رخسار پر آ گئیں, ہمارے ناک کے نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے, ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اس کو پایا, نہ اچھا یا برا میں اس کو پایا, اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ مال و دولت محنت سے کماتے ہو, کھاتا اتنے ہو جتنا آپ کا پیٹ ہے, پہنتے اتنا ہو جتنا آپ کے جسم کی سائز ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو کرنا ہی کہاں تھا بدقسمتی سے, کیونکہ ہم نے سکھایا ہی کب ہے اس کو, دین تو سکھایا ہی. اور اے علی ہم تو اپنے اعمال ہی کے ممنون ہیں, کہ جیسا عمل ہے جیسی کرنی ویسے بھرنی. تو اے میرے بھائیو آپ بھی غور کیجئے آخر اس دنیا میں کب تک ہم رہیں گے. ہم سے پہلے بھی تو لوگ رہا کرتے تھے, میرے والدین بھی ہوا کرتے تھے, والد کو دیکھا نہیں والدہ کو دیکھا میں نے, بہت چھوٹا تھا والد انتقال, میرے دادا تو وہ وطن میں انڈیا میں انتقال کر چکے تھے ہمارے, پتہ نہیں پردادا کا کیا ہوا ہوگا, نانا جان میں انتقال کر چکے تھے. تو اس طرح انتقال کا سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے. تو کل اگر میرے بارے میں کوئی بات ہوئی بھی تو یہی کہا جائے گا ہاں بھائی وہ بھی ایک ہوتا تھا جو اس طرح بولتا تھا, لیکن وہ ہوتا تھا. تو میرے بھائیو آپ بھی تھا میں شریک ہو جاؤ گے, ایک صبح ضرور آئے گی کہ جس میں آپ کو مرحوم کہہ کر پکارا جائے گا, مگر ہوگا آپ کے ساتھ آپ کا عمل, نہ آپ کا مال کام آئے گا, نہ آپ کی دولت کام آئے گی, نہ آپ کا حسن و جمال کام آئے گا, نہ آپ کا ڈیل ڈول, نہ آپ کی جسمانیت کام آئے گی. خدا را آپ ہوش کیجئے اس سے پہلے پہلے کہ موت آپ پہنچے, اور لوگ باتیں کرتے ہو کہ بےچارا کیسا کڑیل جوان تھا اور اس کو موت نے اپنا شکار بنا لیا. میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے جب موت آئے تو تیرے محبوب کا میٹھا مدینہ اور سونا سونا سبز سبز گنبد ہو, سنہری 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 جالیاں, اے کاش سونے کو میرے حالے زار پر ترس آ جائے اور جالیوں کی رکاوٹ ہٹ جائے اور نقاب رخ بھی اٹھ جائے, میرے محبوب کا جلوہ ہو اور میں, اور جیسے ہی محبوب تشریف لائیں مجھے سینے سے لگائیں اور محبوب کے قدموں پر میری روح قربان ہو اور جنت البقیع میں میرا مدفن. یہ تمنا ہے, یہ آرزو ہے. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں یہ دعا قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اچھی اور ایمان پر موقع دے. تو بہرحال میرے بھائیو آپ بھی غور کیجئے کہ موت آئے گی کسی ہیلے سے کسی بہانے سے آئے گی, اور پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, کون ہمارا پرسان حال ہوگا اور کون اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچائے گا. جب مر جاؤ گے تو آپ کو پتا ہے کیا ہوگا, جو بے نمازی ہوگا اس کے ساتھ کیا ہو. وہ احادیث ہیں برزخ کے بارے میں یا معراج شریف کے واقعات بھی اس میں ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے عرض کیا مجھ سے چلیے, میں چلا. ایک پہاڑ کے پاس ہم ٹھہرے, مجھے عرض کیا کہ آپ چڑھیے, میں نے کہا مشکل ہے, عرض کیا ہم سیل کر دیں گے. بہرحال آپ اس پر متمکن ہوئے. جب اس پہاڑ پر آپ پہنچے تو ایک شخص لیٹا ہوا, دوسرا شخص اس پر بھاری پتھر لیے کھڑا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ بھاری پتھر اس کے سر پر دے مارا, سر چکنا چور ہو گیا, پتھر جا کر دور گرا, وہ لپک کر گیا, پتھر اٹھا کر پھر لایا. جب پہنچا پھر اس کا سر جو تھا وہ سالم ہو چکا, صحیح سر. پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر اس کے سر پر دے مارا, پھر سر چکنا چور ہو گیا اور پتھر دور ہو گیا. اس طرح بار بار ہو رہا تھا. آپ کے استفسار پر عرض کیا گیا, حضور یہ وہ شخص ہے جو نمازوں کے وقت سویا رہتا تھا, کتنے فجر ہم نے سو سو کر قضا کیے ہیں, نہ جانے کتنی نمازیں ہم نے ضائع کی ہیں. اے میرے بھائیو, عین ممکن ہے کہ آج کی رات ہم میں سے کسی کی آخری رات, عین ممکن ہے کہ کل دوپہر کے وقت ہمیں دفنا کر لوگ ہماری قبر پر ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوں, فاتحہ پڑھ رہے ہیں, اور نعوذ باللہ, اللہ پناہ میں رکھے, والعیاذ باللہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ نمازیں قضا کرنے کے جرم کی پاداش میں برزخ کا وہ ہولناک عذاب شروع ہو جائے, اور بھاری پتھر لے کر کوئی فرشتہ پہنچے اور ہمارے سر کو اس سے کچل دے, اور بار بار ایسا ہوتا رہے قیامت تک, کئی عذاب. تو بھائیو ابھی سے توبہ نہ کر لیں کہ ہماری نمازیں کیوں قضا ہوں. اتنا بھاری اور سخت عذاب ہم میں سے کون سہ سکتا ہے. ایک منظر اور بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا, ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک چمٹا لے کر سنسی لے کر اس کے ترانے کھڑا تھا. اس نے وہ چمٹا اس لیٹے ہوئے شخص کی بانچ میں داخل کر دیا, گال کی طرف منہ میں داخل کر دیا, اور اس کی بانچ یعنی اس کا پورا گال جو ہے وہ کھینچ کر چیر ڈالا اور بدھی تک لے گیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ سنسی اس کے ناک کے نتنے میں گھونپ دی اور ناک کو کھینچ کر اس نے چیر دیا اور گدی تک لے گیا. پھر آنکھ میں وہ سنسی گھسیڑ دی اور سنسی اس نے کھینچ کر آنکھ کا جو حصہ تھا سارا وہ چیر کر گدی تک. پھر وہ دوسری طرف آیا اور اسی طرح اس نے بانچ میں وہ سنسی ڈال کر اس کو چیرا, ناک کے نتنے میں ڈال کر اس کو چیرا, اور آنکھ میں گھونپ کر بھی اس کو چیرا. جب وہ دوسری طرف آیا تو اگلا حصہ جو تھا پھر مکمل ہو گیا تھا, پھر اس نے چیرنا پھاڑنا شروع کیا. آپ کے استفسار پر عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شخص ہے, یہ اس بد نصیب کی سزا ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا. آج جھوٹ بولنا عیب ہے ہی کب, عیب رہا ہی نہیں. مثلا آپ کو کوئی بلانے آتا ہے تو آپ مننے کو کہہ دیتے ہیں کہہ دو جی ابا نہیں ہے, آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں, کوئی عیب ہی نہیں. آپ دکان پر نوکری کرتے ہیں, سیٹ بولتا ہے, ٹیلی فون آتا ہے, اجی کہہ دو کہ میں موجود نہیں ہوں جی سیٹ صاحب نے. اس طرح مطلب یعنی کہ بات بات پر جھوٹ, مذاق میں جھوٹ, اور لوگ مذاق میں تو جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا بھی نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ اللہ ہی کو معلوم کہ اس کی گہرائی کتنی ہے. وہ شخص ہلاک ہو, وہ شخص برباد ہو, وہ شخص تباہ ہو جائے کہ جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے باوجود رحمت للعالمین. سنو, ہونے کے آپ نے یہ مذاق میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے یہ وہی ارشاد فرمائی, بد دعا فرمائی, وہ برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے, تباہ. ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں, ہمیں احساس کوئی نہیں. آج کوئی نہ یہ باتیں بتاتا ہے, اگر کوئی بتائے تو کوئی سننے کے لیے تیار ہے. فلم دیکھنے کے لیے تین تین گھنٹے لوگ بیٹھے رہتے ہیں, اور اگر کوئی کراچی سے سفر کر کے سنتیں بیان کرنے کے لیے آپ سے آپ کی خیر مانگنے کے لیے آئے تو ایک ادھر سے اٹھ کر بھاگ رہا ہے, ایک ادھر سے اٹھ کر جا رہا ہے. کیا تماشا، کیسا نازک دور! کیا کبھی سینما گھر سے بھی کوئی بھاگتا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ اگر کوئی سین سینسر بورڈ نے کاٹ دیا تو لوگ گالیاں بکتے ہیں کہ آج 3 گھنٹے کے بجائے 2.5 گھنٹے میں فلم کیسے ختم ہوگی. اور مسلمان ایسا کر رہے ہیں کہ اس سے آپ بدنگاہی کرتے ہو تو آپ کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں ڈالی جا سکتی ہیں، آپ کی آنکھوں کو آگ سے بھرا جا سکتا ہے. آپ فوش گانے سنتے ہو، آپ کے کانوں میں، آپ کی آنکھوں میں کیل ٹھونکے جا سکتے ہیں. یہ بھی حدیث ہے. حرام سننے والے اور حرام دیکھنے والوں کے آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھونک دیے جائیں گے مرنے کے بعد. آج مسلمان نظر ہی نہیں آ رہا. آپ باہر چلے جائیں، یہ تو ابھی پتا ہے کہ آپ فلاں کے پوتے اور فلاں کے نمازی ہو اور یہاں رہتے ہو، جان پہچان ہے، تو مطلب یہ کہ پتا چلتا ہے کہ بھائی ہاں بھائی مسلمان ہے. میں دیکھو داڑھی بڑھانا یہ تو سرکار کی سنت نا، تو سرکار نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، مجھے چھوٹی کرو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو. حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے انشاءاللہ. تو میں تو اپنوں سے مخاطب ہوں، ناراض نہیں ہوں. تو آج سے یہ طے کر لو کہ دشمنوں کی نقل نہیں کرنی. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل نہیں دکھانا. ظاہر ہے کہ جب بتایا کہ دشمنوں کی نقل مت کرو اور پھر بھی اگر غلام کرے گا، امتی کرے گا، تو مصطفیٰ خوش ہوں گے یا آپ رنجیدہ ہوں گے. آپ کو اپنے حال پر رحم نہیں آتا. آپ کا عشق کہاں سو گیا؟ آپ کی محبت کہاں مر گئی؟ آپ محبت کا دم بھرتے ہو، عشق کا دعویٰ کرتے ہو، اور جس سے عشق کرتے ہو اس کو رنجیدہ کرتے ہو، دل دکھاتے ہو. یہ آپ کی محبت کیسی ہے؟ کس ڈائری میں، کس ڈکشنری میں، کس لغات سے آپ نے محبت کے معنی دیکھے؟ انگلستان کا راجا کافر، اس نے داڑھی اپنے چہرے پر بڑھا لی. وہ اخبار نویسوں نے، صحافیوں نے اس سے سوال کیا کہ یہ تم نے کیسے داڑھی رکھ لی، کیا سوجی تم کو؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ کہ میرے والد نے بھی داڑھی رکھی اور مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ چلو باپ سے جب محبت ہے تو اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے، تو میں نے باپ کی محبت کی دلیل میں اپنے والد کی یادگار کے طور پر اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا لیا. اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہ کافر تھا، ثواب نہیں ملے گا. میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، اپنے بھائیوں کو غیرت دلا رہا ہوں کہ تمہاری غیرت اور مروت کہاں سو گئی. تم اللہ کے حبیب کی یادگار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے گندی نالیوں میں پھینک دیتے ہو، تمہیں احساس نہیں. میرے پیارے بھائیو، سوچو، آپ بول رہا کیا معلوم کہ آج رات کسی کی روح پرواز کرے. چلو آج جی گئے تو کل موت آ جائے، پرسوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عاشورہ، کیا پتہ کیا ہو. ایک آدمی ہو، 1 لاکھ آدمی، ہمیں سنتوں کا پیغام دینا، اور انشاءاللہ وہ دیتے رہیں گے، کوئی سنے یا نہ سنے، ہم اپنی انشاءاللہ مطلب یعنی کہ سنتوں کا نغمہ انشاءاللہ چھیڑتے ہی رہیں گے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں لوگ مانیں گے. اور یہ بھی بات نہیں، تاخیر نہیں، الحمدللہ ہزاروں نے ہماری بات مانی، دعوت اسلامی کا پیغام سنا اور سینے سے لگایا. الحمدللہ آپ بھی اس قدر انہماک اور توجہ سے سن رہے ہیں تو آپ بھی میرے سنتوں کے پیغام کو قبول کر رہے ہیں. آپ نے یہ سنا کہ داڑھی منڈانا یہ سرکار کے دشمنوں کی نقل ہے، حرام بھی، بڑھانا واجب بھی، یہ آپ نے سنا، اور آپ کے دل نے تسلیم بھی کیا کہ واقعی کسی صحابی نے، کسی نبی نے، کسی صحابی نے اور کسی اللہ کے ولی نے آج تک داڑھی نہیں منڈائی. کو ثابت کر دیں کہ کسی ایک نبی نے، معاذ اللہ، تو بولتے ہوئے ڈر لگتا، کسی ایک صحابی نے، نعوذ باللہ، سارے صحابی جنتی، کو اللہ کا ولی ہو اور اس کی داڑھی منڈی بھی ہو. آپ کہتے ہوں گے ولی، لیکن سب اس کو ولی نہیں مانیں گے. ادھر تو وہ چھو کیا تو آپ کے سر کا درد ٹھیک ہوا، اور یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ پہنچا ہوا نہیں ہوتا، آؤ میں تمہیں دہلی لے چلوں. سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے. آپ کے مریدین گھبرا گئے کہ آپ تو حضرت کی بالکل یعنی کہ وقت آپ کا پورا ہو گیا. عرض کیا، حضور وہ پھولا جو ہے اس کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں، وہ جب چھو چھا کرتا ہے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر آپ پر غشی داری ہو گئی، تو محبت میں مرید جو ہے اٹھا کر حضرت کو لے گئے، وہ تو پھول کر کپا ہو گیا. اس نے جب چھو چھا کیا تو آپ کو ہوش آ گیا اور بیماری ختم. آپ حیران ہو گئے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتا، تیرے اندر یہ تاثیر کیسے پیدا ہوئی؟ اس نے کہا جی بس میرے گرو نے مجھ سے بچن لیا تھا کہ ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا. مثلا نفس کہتا ہے کہ گرم کھانا کھا لے تو ٹھنڈا کھا، نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی لے تو پانی کو گرم، نفس کہتا ہے سو جا تو جاگنا، نفس کہتا ہے کہ بس جاگ تو لیٹ جا، نفس کی مخالفت. تو میں نے حضرت بڑے عرصے تک اپنے نفس کی مخالفت کی، کبھی اس کی بات مانی نہیں. تو آج مجھ میں یہ کمال پیدا ہو گیا. تو اللہ کے ولی اور احسان کا بدلہ نہ چکائے. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بتا تیرا نفس یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ نہیں کہ مسلمان ہو؟ نہیں حضور. تو آپ نے فرمایا دیکھ تیرے گرو کا بچن ٹوٹ جائے گا. تیرے گرو نے کہا کہ نفس کی مخالفت کر اور نفس کے دم کہ تو مسلمان مت ہونا, تو ظاہر ہے تجھے مخالفت کرنی چاہیے نفس کی اور مسلمان ہو جانا چاہیے. تو بے ساختہ اس نے قدم پکڑ لیا حضور, کلمہ پڑھائیے مسلمان کر لیجیے. نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر سے. تو بہرحال یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کافر نہیں ہوتے, کافر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. کیسا علاج کرتے ہیں, دل بدل دیتے بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں. کیسی کیسی بیماریوں کا علاج ان لوگوں نے ایجاد کر لیا. اور اب بھی ان کے پیچھے مرتے ہو لندن میں دل کا آپریشن کرانے لوگ جاتے ہیں. اللہ لندن اور امریکہ سے بچا, مدینے میں اپنا تو علاج ہوتا ہے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاص ان کے آستانے سے. پلٹتا ہے جو ظاہر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا, ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. شب اسرا کے دولہا پر نچاور ہونے والی تھی, نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے. بلا لو اپنے در پہ اب تو ہم خانہ بدوشوں کو, پھرے کب تک ذلیل و خوار در در دے ٹھکانے سے. زمین تھوڑی سی دے دے دہر مدفن اپنے کوچے میں, لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے. تو آپ نے دیکھا, پر لندن اور امریکہ میں علاج میں آپ کو منع نہیں کر رہا, نہ آپ نے ماننا ہے. اللہ مجھے بھی آزمائش میں نہ ڈالے. ایک بات کر رہا ہوں میں, کہ مطلب یہ کہ کافر علاج کرتے ہیں اور فائدہ بھی ہوتا ہے, تو پھر یہ کہ سب سے بڑا تو یہ کوئی ڈاکٹر جو وہی بنی ہوا, پھر اچھا خاصا دل بدل دیا, اچھی خاصی ٹی بی کی بیماریاں آج کل کور ہو جاتی, انجیکشن وغیرہ اس کا کورس پورا کرے, گردن توڑ بخار جو جان لیوا ہے کئی مریض کھڑے ہو جاتے ہیں, بالکل سیٹ ہو جاتے. کینسر کے مریض میں نے دیکھے ہیں کہ جو صحیح ہو گئے ڈاکٹروں کے علاج سے اور جھٹکوں سے اور بجلی کے کرنٹ ورنٹ کے جھٹکوں میں نے خود دیکھے. تو یہ کوئی دلیل نہیں, کوئی ولی داڑھی منڈا آج تک نہیں ہوا. تو آپ کا کیا خیال ہے, انگریزوں کی شکل بنانی ہے, یہودیوں کی شکل بنانی ہے, آتش پرستوں کی شکل بنانی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وعید بھی سن لیجئے اس معاملے میں. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. تو عاشق بن کر مرو, مومن بن کر مرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ہرگز مت مرو مگر مسلمان ہو. نعوذ باللہ, داڑھی مڈانے والا کافر نہیں, کافروں جیسی شکل ہے اس, کافر نہیں, نعوذ باللہ کافر نہیں کہہ رہا. لیکن آپ یاد رکھیے کہ جو گناہگار ہوں گے وہ بہت پچھتائیں گے, اس قدر پچھتائیں گے, اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اس کو اعمال نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے. آپ ذرا غور سے میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں. سورہ الحاق کا 29 پارہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور وہ جو اپنا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا الٹے ہاتھ, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی اعمال نامہ نہ دیا جاتا, ولم ادری ما حسابیہ, اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی, یعنی مرنے کے بعد پھر اٹھنے کی نوبت ہی نہ آتی. ما اغنا عنی مالیہ, میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال, نہ آپ کا بینک بیلنس کام دے گا, نہ چھپا چھپا کر جو پیسہ جوڑ جوڑ کر پونجی آپ دفن کر کے رکھتے ہیں وہ کام آئے گی, نہ آپ کے یہ عالیشان مکانات, نہ پلاٹ, نہ کھیت, کچھ بھی کام نہیں آئے. یہ آپ کی مرسیڈیز گاڑی اگر ہے تو یہیں رکھی جائے گی, ویسپا اسکوٹر بھی پڑی رہ جائے گی, کچھ بھی نہیں. تو پھر کہے گا میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال. ہلک عنی سلطانیہ, میرا سب زور جاتا رہا, چاہے اقتدار ہو, چاہے مضبوط کرسی ہو, چاہے وزارت ہو چاہے صدارت ہو، چاہے بادشاہت ہو چاہے سلطنت ہو، چاہے کونسلری ہو چاہے بہت بڑی حکومت ہو، خلق عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا، اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون سبعون ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، فرشتوں کے ہاتھ 70 ہاتھ، اسے پیراؤ دو. ایک تو باندھنا ہوتا ہے، ہم بکرا گائے باندھتے، لیکن جو بدنصیب جہنم میں جائے گا زنجیر اس سے پیروئی جائے گی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس طرح پیروئی جائے گی کہ اس کے منہ سے زنجیر داخل کی جائے گی حلق میں، اور پیچھے سے وہ زنجیر نکالی جائے گی. یہ مفسرین کی بات کر رہا ہوں. جس طرح آپ موتی پھروتے ہیں تسبیح میں، اس طرح فرشتے باندھیں گے کہ ان کو زنجیروں میں پیرویا جائے گا. تو اے بے نمازیو، تیار ہو جاؤ، زنجیر میں کہیں تمہیں پیرو نہ دیا جائے. اے ڈرامے دیکھنے والوں، تیار ہو جاؤ، تمہیں کہیں زنجیر میں پیرو نہ دیا جائے. اے رشوت کا لین دین کرنے والوں، تیار ہو جاؤ، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا جہنمی ہے. اے راشیو، تم بھی ہوشیار ہو جاؤ، کہیں تمہیں توبہ کرنے سے پہلے موت نہ آ جائے اور تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہو جائے اور تمہیں جہنم کی آگ میں دھسا کر کہیں زنجیروں میں پیرو نہ دیا جائے.
اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت قبر کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.